بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین، محترم مولانا عبدالباری ندوی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد و محتمم جامع اسلامیہ بھٹکل کے دیے ہوئے درس قرآن کا سلسلہ سماعت فرمائیں. اس سلسلے کا درس نمبر 2.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. بات یہ چل رہی تھی کہ قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیسے کرائی. اس میں سب سے پہلی صورت یہ بتائی گئی کہ اللہ نے قرآن مجید کو اس وقت زمانے میں جتنے صحابہ اکرام تھے، مرد ہوں یا عورتیں، ان کے ہاں ایک عام رواج تھا قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، یاد کرنے کا، اور بڑا زور دیتے تھے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے. جیسے کوئی مسلمان ہو گیا، اب اس کو کسی کے حوالے کر دیتے تھے کہ اس کو قرآن مجید یاد کرا، الفاظ بھی یاد کراتے تھے، معانی اور مفاہیم کو بھی اس کو بتاتے تھے، سمجھاتے تھے. تو نتیجہ یہ تھا کہ ایک بڑا طبقہ تھا، ایک بہت بڑی تعداد تھی جو حافظ قرآن تھی. تو حفاظت قرآن کا سب سے اہم ترین مسئلہ، جو اہم ترین مسئلہ تھا، وہ اس طرح سے سب سے پہلے حل کیا گیا کہ جگہ جگہ حافظ، ہر آدمی حافظ، جو مسلمان ہوتا ہے وہ قرآن مجید کی حفاظت کے لیے قرآن یاد کرتا ہے. اور جیسے تفصیل آپ نے کل سنی. دوسری چیز جو قرآن مجید کی حفاظت کے لیے غیبی نظام دیا گیا، وہ یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی نازل ہوتی تھی تو وحی کو لکھنے کا بھی اہتمام کیا کرتے تھے، لکھواتے تھے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ وہ خود بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو خوب بارش کے زمانے میں بھی پسینہ آنے لگتا تھا آپ کے بدن مبارک پر، وحی کے بوجھ کی وجہ سے. جیسے پہلے سن چکے ہیں آپ وحی کا کتنا بوجھ پڑتا تھا، اور اس بوجھ کی وجہ سے پسینہ جو ہے قطرے کی شکل سے پیشانی پر سے ڈھلتے تھے، تھوڑے تھوڑے پسینے کے قطرے آتے تھے اور وہ قطرے ڈھل گئے. حالانکہ بارش ہو رہی ہے اور سردیوں کا زمانہ. فرماتے ہیں کہ میں انہیں کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا تھا، جب آپ کے اوپر وحی نازل ہو جاتی تھی اور وحی سے فارغ ہو جاتے تو میں مونڈے کی ہڈی، کسی چیز کی، جانور کی ہڈی، وہ لے کر آپ کے قریب ہو جاتے. آپ اس کو املا فرماتے کہ ابھی جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو لکھو. آپ اپنی زبان مبارک سے فرماتے جاتے، میں اس کو لکھتا جاتا. جب لکھ کر فارغ ہوتا تو حضور فرماتے کہ بھائی زید، اب سناؤ کیا لکھا. تو میں سناتا تھا، اور جہاں اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے کہ دیکھو یہ صحیح نہیں، یہ نہیں، ایسا کرو ایسا کرو. یہ پورا نظام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وحی کی کتابت کا، لکھنے کا. اور ایسے لکھنے والے ایک دو نہیں، کئی کئی صحابہ تھے. مثلا یہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت مشہور کاتب وحی ان کو کہتے ہیں، کاتب لکھنے والا، کاتب وحی کے معنی وحی لکھنے والے صحابہ. اور چاروں خلیفہ اس میں سر فہرست، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں خلیفہ. پھر اس کے علاوہ مشہور کاتبین وحی میں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، ایسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، کئی یہ صحابہ تھے وہ بڑے مشہور ہیں کاتبین وحی میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ سب حضرات لکھتے تھے باقاعدہ، اس زمانے میں لکھنے کے لیے کاغذ کمیاں تھا اور کاغذ ملتا نہیں تھا, کاغذ سب کا وجود تھا لیکن زیادہ ملتا نہیں تھا, تو لوگ لکھتے تھے ہڈیوں کے اوپر, ایسے ہی کھجوروں کی شاخیں جو ہوتی ہیں اس کے اوپر لکھتے تھے, بانس کے ٹکڑے جو ہوتے تھے اس کے اوپر لکھتے تھے, اسی طرح سے چمڑے ہوتے تھے چمڑوں پر لکھتے تھے, پتھروں کی سلیں ہوتی تھیں ان پتھروں کے سلوں پر لکھتے تھے. دیکھیے پرانے پرانے آپ کہیں یادگار کے طور پر ملتا ہے دیکھیں پتھروں کے اوپر لکھا ہوا رہتا ہے. تو یہ سب زمانے میں لکھنے کی چیزیں سمجھی جاتی تھیں اور اسی پر لکھتے تھے, ورنہ کاغذ اتنا ملتا نہیں تھا. ویسے کاغذ پر بھی لکھا گیا, یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کاغذ پر بھی لکھا گیا لیکن کاغذ بہت کم ملتا. تو اس طرح سے لکھنے کا خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام فرماتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب وہی نازل ہوتی تھی تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلاتے تھے, ان کاتبین وحی میں سے وہی کے لکھنے والوں میں سے کسی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو لکھو. اب وہ لکھتے تھے تو یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید کی سورت کے فلاں حصے میں اس کو رکھو, یہ آیت فلاں جگہ رکھو, یہ سورت فلاں جگہ لکھ دو. یعنی وضاحت خود فرماتے تھے کہ یہ آیت کہاں رکھنا ہے, اس لیے کہ سب ایک ساتھ نہیں اتر تھی, ایک سورے کی ایک آیت کبھی اتنی, دو آیت کبھی اتنی, کبھی دس آیتیں بعد میں اتنی, اس طرح سے الگ الگ اترتی تھی. بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ پوری پوری سورت ایک ساتھ نہ دیتی, لیکن جب اترتی تھی آیتیں اور سورتیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بتاتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ رکھو, اس کو فلاں جگہ کتاب, اس کو اس سورت کو فلاں جگہ رکھو. اسی لیے یہ ترتیب اور یہ نظام آیات کا یہ اللہ کی طرف سے طے ہو جاتا, اس کو آگے پیچھے کوئی نہیں کر سکتا. اسی لیے نماز میں بھی ہم کو فرمایا گیا کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ترتیب سے پڑھے, پیچھے والے کو پہلے, پہلے والے کو پیچھے نہ کرے. اصل مان لیجیے آپ علم طرح پڑھ رہے ہیں علم طرح لیلا, تو پہلے لیلا نہ پڑھو, سورہ قریش نہ پڑھو, پہلے آپ سورہ فیل پڑھیں علم طرح پڑھو, اس کے بعد سورہ لیلا پڑھیں. اس لیے کہ ترتیب کا بھی بڑا لحاظ رکھا گیا اور ترتیب بھی اللہ کی طرف سے متعین ہے. جیسے ہم نے عرض کیا تھا آپ سے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں, توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے متعین ہے, آپ کو نام رکھنے کا حق نہیں. کوئی کہہ دے کہ اس سورت میں بہت زیادہ فلاں چیز کا تذکرہ کیا گیا لہذا اس سورت کا نام ہم فلاں رکھ دیتے ہیں, آپ کو حق نہیں. سورہ بقرہ دوسری سورت, سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ اس میں سورہ بقرہ اس کو کیوں رکھا گیا, اس میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بہت زیادہ آیا ہے لہذا سورہ آدم اس کا نام رکھ دیا جائے, یہ حق نہیں. کسی جو نام اللہ نے متعین کیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہی نام اس کا ہوگا, اس میں بھی کسی کو گنجائش نہیں ہے کہ آپ نے اس نام کو رکھا. ایسی سورتوں کی ترتیب آیات کی ترتیب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے متعین کروائی, اور یہ اپنی طرف سے نہیں کرتے تھے بلکہ تعالیٰ کی طرف سے کرتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہی لکھتے تھے تو وہی لکھنے کا عام طور سے رواج اس کے ساتھ ساتھ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو بھی اپنی طرف سے لکھوایا. اب مطلب وہی آتی تھی لوگوں فرماتے تھے کہ اس کو لکھو, تو کسی کے پاس ایک حصہ ہے, کسی کے پاس ایک حصہ ہے, کسی کے پاس ایک حصہ ہے, لیکن محفوظ سب ہے, یکجا طور پر کسی کے پاس ساری چیزیں جمع نہیں. آپ کے پاس کچھ آتے ہیں, ان کے پاس کچھ آتے ہیں, ان کے پاس کچھ آتے ہیں. ایسی بات صحابہ اپنے لیے بھی یاد کرنے کے لیے اس کو لکھواتے تھے. جیسے آپ نے قصہ بہت مشہور قصہ ہے, پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا قصہ دیکھے. اس کے قصہ ایمان لانے کا تو یہی ہوا کہ ان کے بہنوی اور ان کے بہن مسلمان ہو چکے ہیں, اب ان کو ماننے کے لیے گئے ہیں قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے. ایمان کیوں لے آیا, میری بہن اور میری بہن ایمان کیوں لے آیا, مرتد کیوں ہو گئے, مرتد کہتے ہیں ایمان لانا, وہ مرتد ہونا. اب وہ جو گھر گئے ہیں تو قرآن مجید کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے صحیح سے, نہیں چھوٹا سا بکلیٹ تھا اس زمانے کا, اس میں کچھ پڑھنے کی آواز آئی. پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے, چھپا تو دیا, کہا کہ نہیں ہم نہیں آپ کو دکھا سکتے, آپ بے ایمان ہیں, اور نجس ہے. برکت جو ہونا تھا ہوا. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ کتاب لائیے جو آپ کے پاس لکھی ہوئی آیتیں ہیں وہ لائیے, ہم دیکھیں گے. تو انہوں نے کہا کہ غسل کر کے آئیے, ہم غسل کر کے آئے تو وہ کتاب دے دیں. اس میں سورہ طہٰ کی آیتیں لکھی ہوئی تھی. دیکھتے گئے, پڑھتے گئے, آنکھوں سے آنسو نکلتے گئے. اب وہی دل پگھل گیا, کہا لے جاؤ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ اس واقعے میں بھی دیکھیے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کے پاس وہ رسالہ موجود ہے. کون سا رسالہ؟ جس میں آیات قرآن لکھی ہوئی تھی, پورا قرآن نہیں تھا, چند آیتیں لکھی ہوئی تھی. تو اس طرح سے بار بار صحابہ کے پاس اپنی ذاتی کتابیں تھیں اور آیات قرآن صورتیں لکھی ہوئی تھی. یہ ایک ترتیب تھی. اب اس ترتیب کے ساتھ قرآن مجید اکبر بھی ہے, دیکھ کر لکھا ہوا بھی ہے, پڑھ بھی رہے ہیں, سب ہو رہا ہے. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, وفات ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دولت علاقہ رہا. اس میں بھی شروع میں یہی ہوتا رہا کہ لوگ اپنے پاس لکھی ہوئی آیتیں پڑھتے رہتے تھے. اکبر ہوتا تھا اور جو مسلمان ہوتا تھا اس پر اکبر کرتے تھے, اسی پر معاملہ چل رہا تھا. ایک جنگ ہو گئی, جنگ یمامہ اس کو کہتے ہیں. اس میں ایک بڑی زبردست تعداد شہید ہو گئی کفار. اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے فکر دانگی ہوا کہ اس طرح سے اگر یہ شہید ہوتے گئے قرآن مجید کے حفاظ اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو کیا ہوگا قرآن مجید کی حفاظت. ہمارے پاس تو قرآن محفوظ آئے نہیں, ایسے ایسے حفاظ شہید ہوتے جائیں گے تو کیا ہوگا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ ابو بکر امیر المومنین, یہ ایسا معاملہ ہے کہ قرآن مجید کو جمع کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے, سارے لوگوں کا قرآن جمع کر دیا, ورنہ اس طرح سے حفاظ ختم ہو جائے گا, قرآن مجید خطرے میں پڑ جائے گا, وہ محفوظ نہیں رہ سکے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھائی عمر, ہم وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ لوگ تو ہر چیز میں یہی دیکھتے تھے کہ حضور نے کیا کیا. حضور کے نقش قدم سے ہٹ کر ایک انچ بھی آگے نہیں بڑھتے تھے. یہ عجیب بات تھی ان کی, جبھی تو یہ دین محفوظ رہا, ورنہ ہم جیسے لوگ ہوتے تو پارا پارا کر دیتے, دین کا ستیہ ناش ہو جاتا. وہ لوگ کبھی نہیں آگے بڑھتے تھے کہ پیغمبر نے اس طرح سے نہیں کیا تو ہم کو کیا حق ہے. تو یہ کہتے ہیں حضرت عمر نے فرمایا کہ امیر المومنین دیکھے صورت حال یہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر اس وقت یہی کام ہے. بار بار سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے, پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں بات آ گئی, ان کو شرع صدر ہوا. تو انہوں نے کہا ٹھیک. تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یہ واقعہ پورا کہ ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا اپنے گھر میں, مجھے بلوایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے ساتھ پاس, ایک آدمی کو گھر بھیجا کہ فوراً بلا زید کو بلا. اب حضرت زید رضی اللہ عنہ بہت ہی سہمتے ہوئے گھبرا کر آ گئے کہ حضرت امیر المومنین کیا حکم ہے فرمائیے. کہا کہ دیکھو زید ایسا ہے کہ اس وقت ہمارے پاس عمر آئے ہیں, اور حضرت عمر نے بار بار ہم سے یہ کہا کہ جنگ امامہ ہو چکی اور اس میں بہت سے حفاظ حافظ لوگ شہید ہو گئے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ ایسے ہی معاملہ ہوا تو ہم کو اندیشہ ہے قرآن مجید محفوظ نہیں رہے گا. اس لیے عمر ہم سے بار بار اقرار کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کو یکجا جمع کر دیا, ایک جگہ پر جمع کر دیا. شروع میں مجھے بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن اللہ نے پھر میرے دل کو بھی کھول دیا, اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہی بہتر ہے. اس لیے تم سمجھدار آدمی ہو اور بہت ہی عقل مند آدمی ہو, یہ کام میں تمہارے حوالے کرتا ہوں. تم سارے نسخوں کو جمع کرو اور سب کو جمع کر کے پھر ایک جگہ پر ایک حصے پر اس کو جمع لکھ دو. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اتنا دشوار کام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے اوپر ڈال دیا کہ پہاڑ کو ڈھونا میرے لیے آسان تھا, لیکن یہ کام کرنا میرے لیے آسان نہیں. میرے اوپر مصیبت آ گئی. میں نے سب سے پہلے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, آپ کیسے ہمت کر رہے ہیں. کہنے لگے کہ نہیں, اس وقت بہتری یہی معلوم ہوتی ہے. اب ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ یہی کام ہونا چاہیے, تم کر لو. تو فرماتے ہیں پہاڑ ڈھونا اور اٹھا کر کسی دوسری جگہ منتقل کرنا میرے لیے آسان تھا, لیکن یہ کام میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی تکلیف ہے، ذمہ داری کا کام ہے. خدا نہ خاصا ادھر ادھر ہو جائے تو کون ذمہ دار، پوری امت کا گناہ مجھے سر ہو جاتا. اس لیے وہ ڈر رہے تھے، بہت کام رہے تھے، لیکن چونکہ حکم تھا صدیق اکبر کا، ان کے حکم کو کون ٹال سکتا تھا؟ کیا کہ ٹھیک ہے. اور حضرت عمر سے بولنا ہے کہ عمر تم بھی شریک رہو گے ان کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمائے کہ عمر تم بھی شریک رہو گے اس کام میں، کہ تم دونوں مشترک ہو کر ساتھ ہو کر اس کام کو کرو. اب دیکھیے انہوں نے کام شروع کیا، حالانکہ حافظ خود تھے، حضرت زید رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی حافظ تھے، لیکن اپنے حافظے کا اعتماد نہیں کیا ہے. سارے حفاظ کو جمع کر کے سب کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید نوٹ کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے ایسی تدبیر اختیار کی کہ جہاں کہیں بھی ان کے پاس جگہ جگہ محفوظ تھا ان کے پاس گئے اور وہاں سے لے آئے. بڑی محنت کی ہے، بڑی ارتریزی کی ہے، بہت پریشانی اٹھائی انہوں نے. اچھا آتے قبول بھی نہیں کیا، چار شرطیں تھیں اس کے لیے. نمبر ایک، اس نسخے کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تب معتبر ہے، نہیں سنا ہے تو معتبر ہے. میں لکھی رہنے کا چاہیے حضور سے سنا آپ نے، ہاں سنا تب معتبر، نہیں سنا ہے تو لے جائیے، ہم کو نہیں چاہیے. ایک نمبر دو، دو گواہ پیش کیجیے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سنا ہے اور حضور سے اس کی اصلاح کروائی. دو گواہ پیش کیجیے، دیکھ رہے ہیں کتنی سخت کڑی شرطیں. پھر اس کے بعد دوسرے سارے، تیسری شرط یہ کہ سارے نسخوں کے ساتھ اس کو ملائیں گے. مثلا آپ کے پاس ایک صورت ملی، وہی صورت میرے پاس لکھی، دونوں صورتیں ملا کر دیکھیں گے، اگر وہ ملتی ہیں تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی صورت کسی دوسری صورت سے، دوسرے کے پاس لکھی ہوئی صورت سے ملتی نہیں ہے، جو نہیں لگی ہے تو اس کو ریجیکٹ، واپس ہم کو ریجیکٹ. اس طرح سے بڑی کڑی کڑی شرط. پھر اس کے بعد حضرت عمر جیسے آدمی اس میں شریک، ایسے ہی پوچھتے تھے کیسے کہاں سے لایا تھا، اس میں تم نے ادھر ادھر تو نہیں کیا. اب وہ ان کی آواز، ہری آواز، ہم آدمی پہن جاتا تھا، کام اٹھتا تھا کہ ایسے دان کے پوچھتے تھے کہ صحیح سے ایمانداری سے بتاؤ اس میں کہاں تک صحیح ہے. اب ان ساری شرطوں کے ساتھ جب وہ پوری ہوتی تھی، یہ شرطیں پوری ہوتی تھی، تب اس کو اس میں یکجا طور پر قرآن مجید کو جمع کرتے گئے. اس طرح سے ایک پورے نسخے میں قرآن مجید الحمدللہ جمع ہو. اب وہی نسخہ حضرت صدیق اکبر کے پاس پیش کیا گیا، حضرت صدیق اکبر نے اس کو منظور کر دیا کہ اب یہ قرآن مجید کی پہلی شکل ہے جو پورے طور پر یکجا کر کے جمع کر دی گئی. اتنی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنے کا اور اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو جمع کرنے کا نظام چلایا ہے. پھر دیکھیں کتنے اور شکلیں ہیں. حق تعالیٰ اس کی عظمت ہم سب کو نصیب ہو.